أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صلوات على محمد وعلى آله
صل على محمد وعلى محمد
اذن محترم ہماری گفتگو اسلام میں جوان اور جوانی کے تقاضے اس عنوان سے شروع ہوئی تھی اور آج اس کی آخری نشست ہے. سرنامہ کلام میں میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 54 آج کل بچوں کے سامنے اگر آپ کہیں گے 54 تو کہنا پڑے گا 54، اگر آپ کہیں گے 32 تو کہنا پڑے گا 32، ورنہ وہ نہیں سمجھیں گے. تو آیت نمبر 54 سورہ روم جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اور پھر اس کمزوری کے بعد قوت عطا کی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنایا، یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. سلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ یہ بچپن ہے اس میں کمزوری ہے، ایک جوانی ہے جس میں طاقت ہے، پھر ایک بڑھاپا ہے جس میں کمزوری ہے. یہ سب خدا کی طرف سے، یہ سب خدا کی طرف سے ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اچھے انداز میں گزارے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزار سکے. ہمارا موضوع چونکہ جوان اور جوانی ہے تو میری کوشش یہی رہی کہ میں عرض کروں کہ جوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جوانی کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ کسی قوم کا سرمایہ اس کے جوان ہیں، اور وہ قوم اگر ترقی کرتی ہے، اگر آگے بڑھتی ہے کسی بھی میدان میں، وہ بظاہر مادی ترقی ہو یا روحانی ترقی ہو، تو جوانوں کی کوششوں کی بدولت. بزرگ نہایت اہم ہیں، ان کا علم اور ان کا تجربہ نہایت اہم ہے، لیکن جو ورکنگ فورس ہے گراؤنڈ میں وہ جوان ہیں. کام کرنے والے عملی طور پر جوان ہوں گے اور بزرگوں کی ان کو سرپرستی حاصل ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم ہمیشہ آگے بڑھے گی. اور چونکہ زبانوں کی بہت اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں بھی، قرآن کی نگاہ میں بھی، احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے بہت ساری پے در پے پیش کی ہے، کچھ آج بھی پیش کروں گا میں، کہ اللہ کے رسول کا ارشاد، ملائے کائنات کے ارشادات، ائمہ کاہن کے ارشادات، ہمارے پاس تو یہی سرمایہ ہے نا کہ دین کو سمجھنے کے لیے یہی ریسورس ہے. ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کی بہت اہمیت ہے. سیرت میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر اکرم کی سیرت کو دیکھ لیں، مولا کائنات کی سیرت کو دیکھ لیں، ائمہ کاہن کی سیرت کو دیکھ لیں، کہ وہ جوانوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جوان نسل ہے یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ بگڑ نہ جائے، یہ تباہ نہ ہو جائے، اور یہ عظیم سرمایہ جو ہے وہ معاشرے کی فلاح میں استعمال ہو، بہبود میں استعمال ہو، یہ اس کے اپنے حق میں بھی بہتر ہے اور معاشرے کے حق میں بھی بہتر. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو استعماری طاقتیں ہیں، جو کسی قوم کے مخالفین ہیں، وہ بھی جوانوں پہ کام کرتے ہیں تاکہ ان جوانوں کو تباہ کر دیں، جوانوں کو برباد کر دیں، جوانوں کو قتل کر دیں، یا جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جوان چھوڑ دیں لیکن ان کی جوان مردی کو قتل کر دیں، ان کو ایسے کاموں میں لگا دیں، فحاشی میں، اریانی میں، بے حیائی میں، بے مقصد گیمز میں، بے مقصد اس قسم کے پروگراموں میں، ایسی چیزوں میں، گٹکا کھانے میں، سگریٹ پینے میں، منشیات میں. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ جسمانی طور پر ان کو تباہ کر دیا جائے، روحانی طور پر ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کو ڈی ٹریک کر دیا جائے، جس مقصد کی خاطر اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس سے وہ ادھر ادھر ہو جائیں. اور دین اسلام یہی چاہتا ہے کہ وہ جوان جس کے اندر خداوند عالم نے اتنی پوٹینشیل دی ہے، اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئے، نکھر کے سامنے آئے. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فاسد ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جوانوں کی تربیت ہو، اور علامہ اقبال خاص طور میں اس بارے میں کافی فکر مند رہتے تھے، کیونکہ علامہ اقبال ہمارے یہاں اس برے صغیر کے ایک عظیم مفکر ہیں کہ جن کی بڑی گہری نظر ہے، معاشرے کے نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس دور میں ہو رہی تھیں، کم و بیش آج بھی ویسی ہی ہے، تو اس کو صحیح معنوں میں انہوں نے درک کیا اور اس کا علاج بھی تجویز کیا، اور خود وہ خود اسی معاشرے سے نکل کر گئے. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل وہ ان کا شعر بھی بیان کیا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. تو پریکٹیکلی انہوں نے اس چیز کو کر کے دکھایا کہ کس طرح اس معاشرے کا ایک جوان اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے جو اس کو خراب کرنے کے لیے ہر طرف سے اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. اگر ایک لفظ میں آج میں اس کو بیان کروں، اسی ایک لفظ کے اوپر میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. کسی مقام پہ جا کے ہمیں ختم کرنا ہے، ختم تو نہیں ہوگی جا رہی ہے بحث، لیکن کسی جگہ جا کر ایک نتیجے کے طور پر روکنا ہے اس بحث کو. تو ایک لفظ میں اگر میں اس کو بیان کروں کہ دین اسلام کیا چاہتا ہے، کس قسم کا جوان چاہتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک با بصیرت جوان چاہیے. ایک ایسا جوان چاہیے جس کے اندر بصیرت ہو. ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. بصارت یعنی یہ آنکھ کی روشنی، آنکھ کی روشنی جس سے ہم سامنے کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے یہ سب نظر آ رہی ہے اگر چیزیں، اس لیے کہ آنکھوں میں بصارت ہے. اور بصیرت وہ چیز ہے کہ جس کی مدد سے وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو بظاہر سامنے نہیں ہے. بصیرت وہ ہے، وہ انر ویژن ہے، جس سے ہم وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں. تو بصیرت کی ضرورت. بصارت اگر کمزور ہو جائے تو آپ چشمہ لگا لیں، اور بصارت کو کمزوری سے اگر بچانا ہے تو سرما لگائیں. اور اگر بصیرت کو کمزوری سے بچانا ہے اس کا بھی سرما ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اگر آپ جوانوں کی آنکھوں میں بصیرت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو خاک مدینہ و نجف کا سرما لگائیں, اور وہ سرما کیا ہے کل میں بیان کر چکا ہوں. اور چونکہ سرمے کا رواج ہی ختم ہو گیا معاشرے سے, اب سرمے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کو تو شاید بتانا پڑے گا کہ سرما کیا ہوتا ہے. تو اس لیے نگاہیں کمزور ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں ہر دوسرے آدمی کو چشمہ لگا ہوا ہے. تو اگر نگاہ کمزور ہو گئی ہے تو پھر چشمہ لگانا پڑے گا. تو ایک تو سرما ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا, ایک چشمہ ہے جو کہ بصیرت کو تیز کرنے والا ہے. ایک تو بصارت کو تیز کرنے والا چشمہ ہوتا ہے, قریب کی نگاہ کمزور ہے تو پلس کا لگا لیں, دور کا کمزور ہے تو مائنس کا لگا لیں, یہی ہے نا. لیکن اگر بصیرت کمزور ہو جائے تو اس کا بھی کوئی چشمہ ہے, جی اس کا بھی ایک چشمہ ہے. اور اس چشمے کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سی آیت سورہ جاسیہ کی سناؤں. ہذا بصائر للناس, یہ جو قرآن کریم ہے یہ لوگوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. یہ بصائر للناس ہے قرآن, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور ہدایت اور رحمت ہے اہل یقین کے لیے. تو قرآن بصیرت افروز کتاب ہے, بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. اگر ہماری قرآن سے دوستی ہو جائے, اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں کہ اپنے جوانوں کی دوستی قرآن سے کروا دیں, قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہے, جیسے کل میں عرض کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ بھی ہمارے گھروں میں ہے, وہ سرما ہمارے گھر میں ہے, وہ چشمہ ہمارے گھر میں ہے, ہر گھر میں قرآن ہے. لیکن اس قرآن سے وہ استفادہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی, اور اس کے بغیر ہی ہم اچھے مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن, نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو کہ ایک مسلمانوں والی زندگی گزارو تو مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر تو نہیں گزرتی. یہ علامہ اقبال کا خیال ہے, ہمارا خیال نہیں ہے. یہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ بغیر قرآن کے ہم گزار رہے ہیں زندگی مسلمانوں والی. سب مسلمان ہیں, زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا پھر بھی مسلمان ہیں. تو علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں والی زندگی بغیر قرآن کے نہیں گزر سکتی. ہمارا خیال ہے کہ گزر رہی. ایک شخص آیا مولانا صاحب کے پاس, کہنے لگا کہ مولانا صاحب کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا نہیں ہوتی. کہا عجیب بات کر رہے ہیں, ابھی تو میں پڑھ کے آیا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی, میں نے تو پڑھ لی نماز بغیر وضو. تو جس طرح بغیر وضو کے نماز ہو گئی, اسی طرح بغیر قرآن کے ہمارا اسلام چل رہا ہے. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. تو علامہ اقبال کے خیال میں قرآن کے بغیر مسلمان اپنی مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار سکتا. اور علامہ اقبال نے قرآن کو بہت گہرائی میں جا کے سمجھا تھا. ایک واقعہ سلیمان ندوی نے لکھا علامہ اقبال کے بارے میں, جو علامہ اقبال نے خود ان کو سنایا, کہ ہمارے گھر میں رواج تھا, پہلے تھا یہ آج کل تو خال خال ہے, کہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے ریگولر پریکٹس میں, عام تلاوت. تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا, علامہ اقبال کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں یہ کس پہ اتری ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار بڑا آسان سا سوال تھا. لیکن والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جب کل سے آپ یہ کتاب پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ آیتیں آپ کے اوپر اتر رہی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ذہن میں والد صاحب کی بات تھی کہ یہ آیتیں میرے اوپر اتر رہی ہیں، یعنی یہ آیتیں مجھ سے مخاطب ہیں۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حضور کو اتری ہے 1400 سال پہلے، وہ ان سے اللہ کی گفتگو ہے۔ اب جب میں نے اس پرسپیکٹو میں قرآن کو پڑھا کہ یہ پورا قرآن جو ہے اس میں خداوند عالم مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر تو میری زندگی بدل گئی، پھر تو میری زندگی ہی بدل گئی، کہ کہاں تو میں اس کو تھرڈ پارٹی سمجھ کے پڑھ رہا تھا کہ دو آدمی کے درمیان ڈائلاگ ہے اور میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور کہاں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ خدا مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بڑا فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ تو علامہ اقبال نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کے صحیح تعلیمات کیا تھے، اور ادھر ادھر سے کہیں نہیں لیا انہوں نے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین مختم، کہ رمز قرآن کو میں نے حسین سے سیکھا ہے، رمز قرآن۔ اب رمز بھی مشکل لفظ آ گیا بچوں کے لیے، تو میں اس کا ایک آلٹرنیٹ لفظ آپ کو دیتا ہوں بچوں کے لیے، خاص طور پر بزرگ جو ہیں وہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اس سے، کہ لفظ رمز جو ہے یہ فارسی میں آج کل پاسورڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاسورڈ، رمز عبوری۔ یعنی رمز قرآن از حسین آموختیم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی گزارنے کا جو اصول ہے اس کا جو پاسورڈ ہے وہ حسین علیہ السلام سے لیا ہے۔ قرآن کا پاسورڈ، کیونکہ جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے آگے بڑھے گا ہی نہیں، وہ چیز کھلے گی نہیں، تو حسین علیہ السلام سے قرآن کا پاسورڈ لے کے میں نے زندگی کو کھول لیا۔ صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد کو۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال جب اس قسم کی باتیں کریں گے تو ٹھپا تو لگے گا ان کے اوپر کہ شیعہ تھے وہ۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، تھوڑا سے شیعہ تھے، اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تو ذرا سے تشیع نے ان کو علامہ اقبال بنا دیا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کے زبانی۔ تو علامہ اقبال بھی تفضیلی تھے۔ تفضیلی کا مطلب کیا ہے بچوں کو بتا دوں میں، تفضیلی کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیا کرتے تھے، تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ مسلم اول شہ مردان علی، اشرا سرمائے ایما علی، مریم نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں نا۔ شیعہ نہیں تھے لیکن تھوڑی سی تشیع انہوں نے سیکھ لی، سمجھ لی، اور کربلا سے قصب فیض کیا۔ جو جس نے کربلا سے قصب فیض کیا ہو اور قرآن سے درس لیا ہو تو آپ سمجھیں کیا بن جاتا ہے وہ۔ تو علامہ اقبال یہی چاہتے ہیں کہ جوان بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں اور اسی طرح اپنی تربیت کریں، اور ہمارے جوان قرآن سے مانوس ہو جائیں، انس با قرآن، قرآن سے دوستی ہو جائے ان کی۔ ایک دفعہ اگر ہم نے قرآن سے ان کی دوستی کرا دی، مسئلہ حل، پھر آپ دیکھیں گے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور خود ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حدیث میں جب ہم کہتے ہیں ابی عبداللہ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی عبداللہ سے مراد ہے حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصول کافی کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب، کہ جب ایک جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شاب مؤمن، مؤمن جوان، اختلط القرآن بلحمه ودمه، تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ویکسین لگاتے ہیں تو یہ ویکسین جو ہے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ویکسین تو اتنی سی لگاتے ہیں اور ایک جگہ لگاتے ہیں، بازو میں لگا دیے، لیکن اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے اور ہر طرح کے جراثیم سے، جس جراثیم کے لیے وہ ویکسین، جس وائرس کے لیے وہ ویکسین بنی ہے، تو اس وائرس سے آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، یہ کرتا ہے نا ویکسین۔ تو قرآن بھی وہ ویکسین ہے کہ اگر ایک جوان کو وہ ویکسین لگ جائے تو اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت ساری خرابیوں سے اس کو محفوظ بنا دیتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو ہم جوانوں کو قرآن کا ویکسین لگائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ولایت علی کا ویکسین لگائیں، تو دیکھیں ولایت علی کا ویکسین اور قرآن کا ویکسین الگ الگ نہیں ہے۔ القرآن و ما علی و علی و ما القرآن، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ قرآن کا ویکسین لگائیں یا ولایۃ علی کا ویکسین لگائیں، آپ کی مرضی ہے، بات ایک ہی ہے، بس امریکی اور برطانوی برانڈ سے بچیے۔ ویکسین لگاتے ہوئے امریکی اور برطانوی برانڈ سے بچنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک جوانوں کے اندر اگر ہم بصیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ان کی دوستی کروائیں۔ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو با بصیرت ہے۔ جوان تو ہے بے بصیرت ہے، نہ ان کے اندر دینی بصیرت ہے، نہ ان کے اندر معاشرتی بصیرت ہے، نہ ان کے اندر معاشی بصیرت ہے، نہ ان کے اندر سیاسی بصیرت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے وہ اسی طرف اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ شعور ان کے اندر کیسے آئے گا؟ مثلا دینی بصیرت، تو دیکھیں دین کی بصیرت انسان کے اندر کہاں سے آئے گی؟ اس کو کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی ہوں گی، بغیر محنت کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر کام کو کرنے کے لیے محنت ضروری ہوتی۔ کہاں سے آئے گی دین کی بصیرت؟ ایک والد نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا جب آپ 13 سال کے ہو جائیں گے نا تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا۔ اب وہ بے چین ہو گیا 13 سال کا ہونے، 13ویں سال کے لئے اس کی آنے والی تھی۔ جب 13 سال کا ہو گیا تو اس نے باپ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا نا جب میں 13 سال کا ہو جاؤں گا تو آپ ایک اہم بات بتائیں گے مجھے۔ باپ نے کہا، کہیں گے اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں، آپ بتائیں وہ بات۔ باپ نے کہا دیکھو بیٹا، وہ بات یہ ہے ویری سمپل، کہ تم نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ گائے دودھ دیتی ہے، سنا ہے نا؟ کہاں، بالکل سنا ہے۔ دکھاؤ گیوز ملک، کہاں، یہی تو بات ہے۔ آج میں تمہیں موسٹ امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ دا کاؤ ڈزنٹ گیو ملک۔ اس نے کہا ہیں یہ تو بالکل نئی بات ہے، کہ یہی تو بات ہے، یہ جو تم سنتے آئے ہو آج تک کہ گائے دودھ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، گائے دودھ نہیں دیتی ہے۔ اس نے کہا پھر دودھ کہاں سے آتا ہے؟ کہا گائے سے۔ کہا تو کہہ رہے ہیں گائے دودھ نہیں دیتی ہے، کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو دودھ جو آتا ہے وہ باڑے سے آتا ہے۔ کبھی کسی باڑے میں گئے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی جا کے دیکھو باڑہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت ساری گائے ہوتی ہے، فرض کرو 20 گائے ہیں، اس باڑے کے اندر بہت گندگی ہوتی ہے، تب گائے کی گندگی اس کے اندر ہوتی ہے. اب جو گوالا ہوتا ہے وہ صبح صبح اٹھتا ہے ارلی ان دا مارننگ، وہ پہلے تو وہ باڑے کی صفائی کرتا ہے، پھر گائیوں کی صفائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بالٹی لے کر آتا ہے، پھر ایک گائے کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کے تھن سے دودھ کھینچتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم، اس کے اندر بڑی جان چاہیے، طاقت چاہیے بازوؤں میں، آسان کام نہیں ہے. پھر ہر طرف سے مکھیاں حملہ کرتی ہیں، ان کو بھگاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر ایک گائے سے فرض کرو آدھے گھنٹے میں وہ دودھ نکالتا ہے، تو 20 گائےوں سے کتنی دیر میں دودھ نکالے گا؟ 10 گھنٹے. 10 گھنٹے وہ یہ کام کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو دودھ حاصل ہوتا ہے. تو گائے خود سے دودھ نہیں دیتی، محنت کر کے دودھ کو نکالنا پڑتا ہے. دس از دا لیسن وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. اب آپ اتنے بڑے ہو گئے، اب آپ سمجھ لیں زندگی میں ہر کام کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے. گائے بالٹی میں رکھ کے دودھ نہیں پیش کرتی. تو جوانوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہر کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت ضروری ہے، خود بخود کام نہیں ہوتا معاشرے میں. اور یہ بھی سمجھ لے کہ محنت از ناٹ ایکول ٹو کامیابی. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، محنت کریں گے پھر آپ مزید کوشش کریں گے، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ناکامیابی آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، پھر کہیں جا کے آپ الٹیمیٹلی کامیاب ہوں گے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں ایسے محنت کریں گے اور ایسے کامیاب ہو جائیں گے، جو زندگی کی حقیقتیں ہیں وہ جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے جوان دیکھتے ہیں فلاں ایک کامیاب بزنس مین ہے، فلاں ایک کامیاب کسی 21 گریڈ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں راتوں رات ہم یہاں پہنچ جائیں گے. آپ اس سے پوچھیں وہ 40 سال میں یہاں پہنچا ہے، وہ 40 سال کی محنت میں پہنچا ہے، کوئی 30 سال کی محنت میں یہاں تک پہنچا ہے. تو زندگی میں کس طرح محنت کرنی چاہیے یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ زندگی کو فلموں اور ڈراموں اور ناولوں کی طرح نہ دیکھیں. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں دیکھو فلم میں تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ ہیرو بہت مہنگی کار ہے اور بہت فراٹے سے چلاتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ تو بہت سین یہ دیکھا ہوگا، لیکن کبھی ہیرو کو پیٹرول ڈلواتے ہوئے دیکھا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، اور پیٹرول 120 روپے لیٹر ہے. تو جس طرح فلموں میں کار چلتی ہے، عملی زندگی میں کار ایسے نہیں چلتی. یہ سکھانے کی ضرورت ہے ان کو، کہیں وہ اس خواب و خیال کی دنیا میں نہ رہیں، فلموں کی دنیا میں نہ رہیں، ناولوں کی دنیا میں نہ رہیں، ان کو پتہ ہو زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور پھر وہ جب آئیں اپنی عملی زندگی میں تو چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. ان چیلنجز کے لیے ان کو تیار کرنا ضروری ہے پہلے سے، ورنہ مایوس ہوں گے، ناکام ہوں گے، مایوس ہوں گے. یہ سکھانے کی ضرورت. تو دین میں بھی اسی طرح ہے، دین بھی آپ کوشش کر کے حاصل کریں گے نا، کہاں سے حاصل کریں گے؟ جبریل علیہ السلام تو نہیں نازل ہوں گے ہمارے لیے، کہیں سے سیکھیں گے جا کے، کہیں پڑھیں گے، کہیں سے قصب فیض کریں گے. نہیں، ہم دین کے معاملے میں بہت ریلکٹنٹ ہیں، جہاں سے جو مل جائے دین لے لیں. 1 کلو آم خریدنا ہو تو 5 کلو آم کو سونگ سونگ کے ٹھیلے میں واپس رکھتے ہیں، اس سے کرونا پھیل رہا ہے آج کل. جب آپ سونگ سونگ کے واپس رکھیں گے تو کرونا پھیلے گا ظاہر ہے. 1 تربوز خریدنا ہو 5 تربوز کو تھپک تھپک کے رکھتے ہیں. 1 قربانی کا بکرا خریدنا ہو، اس کے سینگ دیکھ رہے ہیں، اس کے کان دیکھ رہے ہیں، اس کے دانت دیکھ رہے ہیں، شیعہ ہیں تو اس کے ٹانگ بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. جو قربانی واجب نہیں ہے، ہمارے یہاں سنت ہے. اور جس سے دین لے رہے ہیں اسے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. جس سے دین لے رہے ہیں وہ دین کے جس کا تعلق اس دنیا نہیں اس دنیا کی کامیابی سے بھی ہے، وہ جو دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہاں سے لے رہے ہیں، کس برانڈ کا لے رہے ہیں. تو جستجو کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے بصیرت، شعور، آگہی. کیونکہ دینداری جتنی اہم چیز ہے اتنی ہی دین شناسی اہم ہے. دینداری اپنی جگہ اہم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دین شناسی کے ساتھ دینداری کی قدر و قیمت ہے. اگر دین کا شعور نہ ہو، دین کی شناخت نہ ہو، اور فقط ہم دیندار ہیں، روایتی دیندار، تو کسی وقت بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. تھوڑا سا ایک ہوا کا جھونکا چلے گا بہت تیز، یعنی دین کے بارے میں دو چار ٹپیکل، دو چار کرٹیکل کوشچن کر لیں آپ، آپ دیکھیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے لوگ. پتہ چل جائے گا ان کے اندر دین کا شعور کتنا ہے. اس لیے کہ دین کو انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایزی لیے. اور دنیا کے دیگر معاملات میں ہم بہت سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں. تو دینی شعور ضروری ہے جوانوں کے اندر. دینی شعور جس طرح ضروری ہے، سیاسی شعور ضروری ہے. بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے دنیا میں. یعنی سیاسی بصیرت. دیکھیں خبریں سن کر اور اخبار پڑھ کے تو ہر انسان تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن بصیرت وہ چیز ہے جو چیزوں کو گہرائی میں جا کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے. بصیرت کے ساتھ دیکھنا. آج افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوا ہے، آپ دیکھیں کیسے کیسے تبصرے لوگ کر رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا افغانستان میں صوبے کتنے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا افغانستان کی ڈیموگرافی کیا ہے، پاپولیشن ریشیو کیا ہے، شیعہ کتنے ہیں، ازبک کتنے ہیں، چیچن کتنے ہیں، ہزارہ کتنے ہیں، کچھ نہیں پتا تبصرے کر رہے ہیں. جن کو کچھ نہیں پتا میچ دیکھے بغیر ہی تبصرے کر رہے ہیں. تو بصیرت چاہیے، آگہی چاہیے، بصیرت دینی چاہیے، بصیرت سیاسی چاہیے. یہ بھی علامہ اقبال نے سکھایا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے، نہیں، سیاست کے اندر دینداری ضروری ہے، اور دیندار کے اندر سیاسی بصیرت ضروری ہے. جو سیاست کر رہے ہیں ان کے اندر دینداری ضروری ہے، اور جو لوگ دیندار ہیں ان کے اندر سیاسی بصیرت ضروری ہے، پھر وہ دین کی حقیقت کو سمجھیں گے. تو ایسا جوان چاہیے جو با بصیرت جوان ہو، با شعور جوان ہو، با عمل جوان ہو، دیندار جوان ہو. ایسے جوان کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور انہوں نے یہ بات کسی اور کو نہیں، اس شخص کو آپ نے یہ بات بتائی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ نہ آسمان نے ایسے کسی شخص پر سایہ کیا، نہ زمین نے ایسے کسی شخص کا بوجھ اٹھایا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے. تو اللہ کے رسول جناب ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں، یا ابا ذر ما من شاب بن یدعو لذت الدنیا و لہوہا. اے ابا ذر، اگر کوئی جوان ایسا ہو جس نے لذت دنیا اور اس کے لہو و لعب سے اپنا منہ موڑ لیا ہو، وہ احرم شبابہ فی طاعت اللہ، اور اپنی جوانی کو اس نے اطاعت خدا میں گزاری ہو، الا اعطاہ اللہ اجر نئین و سبعین صدیقہ، تو خداوند عالم اس کو 72 صدیقین کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا. اس ایک جوان کو 72 صدیقین کے برابر خدا ثواب عطا کرے گا، اجر و ثواب، اگر اس کی جوانی پاکیزہ ہو، اگر اس کی جوانی شعور اور آگہی کے ساتھ، اگر اس جوان کو پتا ہو کہ اس کی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے. ایک شیعہ جوان, ایک شیعہ نوجوان, اس کی تو زندگی کا ہدف و مقصد پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ دور پرفتن ہے, فتنے کا دور ہے, یہ ظلم و ستم کا دور ہے جہاں ظالم جابر فاسق فاجر اس روئے زمین پر مسلط ہیں. لیکن تشیع وہ مکتب ہے کہ جس میں مایوسی نہیں بلکہ امید ہے. کس چیز کی امید؟ کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب اس روئے زمین پر ایک عادلانہ نظام آئے گا. یملا اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اب ہم جوان ہیں یا بوڑھے ہیں یا ہمارے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے, ہماری زندگی کا ایک ہدف اور مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری جوانی ہے, یہ جو ہماری توانائی ہے, اگر ہمارے پاس وسائل ہیں, اگر ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, واٹ ایور وی ہیو, یہ سب اس عظیم عالمی انقلاب کے لیے تیار ہونا چاہیے. ونصرت معدت لک, جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا, زیارت اربعین پڑھیں گے ابھی آپ, تو اس میں بھی کہ ہماری نصرت, ہماری مدد, وہ سب ہم امام سے کہتے ہیں مولا آپ کے لیے ریڈی ہے, حاضر ہے. تو ہمارے جوانوں کے سامنے تو ایک عظیم ہدف اور مقصد ہے اور اس کو اسی طرح بڑھنا ہے. اب دیکھیں اس طرف جب ہم بڑھیں گے, جیسے بچے ایک گیم کھیلتے ہیں کمپیوٹر میں, بہت ساری گیم ہوتی ہے, ایک مشہور گیم ہے ریس والی گیم, ایک نہیں ہزاروں گیم ہیں لیکن اس میں کار کے ریس ہوتی ہے. اس کار کے ریس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے فاصلہ طے ہوتا ہے, جیسے جیسے منزل قریب آتی ہے, مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسے منزل قریب آتی جائے گی, جیسے جیسے ٹارگیٹ کے آپ قریب ہوں گے, ویسے ویسے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی زندگی ہے, جیسے جیسے آپ اپنے ہدف کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا, مشکلات میں اضافہ ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ مشکلات تو آتی ہیں, آتی رہیں گی ظاہر, اور بڑھتی رہیں گی, کم نہیں ہوں گی. یہ نہ سمجھے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی, ان میں اضافہ ہوگا, اس بات کے لیے تیار رہیں. تین کام کرنے, جو بچے گیم کھیلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تین کام کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی کار کی اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اپنی کار کو صحیح ٹریک پر رکھیں کہ کار کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے, کیونکہ اس ریس میں اگر آپ ڈی ٹریک ہو گئے تو گئے, آپ کی کار کریش ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. تو ہمارے جوانوں کے علم ہونا چاہیے کہ ان کی کار صحیح ٹریک پر ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے جو ٹریک ہے نا, اس کا نام ہے خط ولایت. یہ ہمارا ایک خط ہے, ٹریک یعنی خط, یہ ہماری ٹریک ہے, یہ ہے خط ولایت, ولایت والا ٹریک. اب ظاہر ہے ہر طرح کی قوتیں جو آ رہی ہیں ہمیں, وہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے آ رہی ہیں. بس اس ٹریک کو چھوڑ دو, ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں گے تو آرام میں چلے جائیں گے, نہیں چھوڑ دیں گے تو کریش ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ٹریک پر رکھنا, ثابت قدم رکھنا, ڈیٹرمنیشن کے ساتھ, ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ آگے بڑھیں گے تو انسٹرکشنز لکھی ہوئی آئیں گی, سائنز آئیں گے, تو جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق چلنا ہے. وہ ہدایات جو آ رہی ہیں, ویسے تو پتھر بھی آ رہے ہیں, ویسے تو قلعے بھی آ رہی ہیں, لیکن وہ ہدایت جو آ رہی ہے, اگر لکھا ہوا ہے کہ رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے تو آپ کو رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے. اگر لکھا ہوا ہے ڈے ٹو ڈے انسٹرکشن, انسٹرکشنز جیسے آ رہی ہے ویسے ہی چلنا ہے آپ, اپنی عقل مندی نہیں دکھانی. اگر لکھا ہوا ہے اسپیڈ 100 کلومیٹر تو 100 کلومیٹر رکھنا ہے, 120 نہیں کرنا ہے, 80 بھی نہیں کرنا ہے, اپنی عقل مندی نہیں دکھا رہی ہے. جو ہدایت آئی ہے اس کے مطابق چلیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو ہدایت پر نظر رکھنا ہے, وہ ہدایت آتی رہے گی, آ رہی ہے, پتہ ہے دنیا کو کہ یہ جو شیعوں کا جو سلسلہ ولایت ہے اس سلسلہ ولایت کی ہدایت کیسے ہوتی ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں اس نظام ولایت سے لوگ متمسک ہیں, متمسک ہونا کہا گیا نا ہم سے, متمسک یعنی کنیکٹ ہونا, کنیکٹ ہوتے ہیں, جس طرح ایک موبائل ہوتا ہے آپ اس میں ایک سم ڈالتے ہیں تو وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے کسی نیٹ ورک سے, تو جس نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا پورا پیکج وہیں سے لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو متمسک رہتے ہیں, جو لوگ متمسک رہتے ہیں تو وہی سارے انسٹرکشن وہیں سے لیتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پتھر آ رہے ہیں, جہاں کیلے آ رہی ہیں, جہاں آپ کی کار کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تو تقریبی کام ہے نا, اس میں تو آپ کو ادھر ادھر کرنا مقصود ہے, آپ کو ناکام کرنا مقصود ہے, آپ اس ہدف اور مقصد تک نہ پہنچ سکے, یہی مقصد ہے نا. وہیں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, ایک دم انرجی آ جاتی ہے, ایک دم پاور آ جاتی ہے, ایک دم فیول آ جاتا ہے, ایک دم لائف آ جاتی ہے, یہ چیزیں بھی آتی ہیں, ان پر نظر رکھیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو مشکلات میں وہی چیز کام آئے گی. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ عزاداری ایک فیول ہے, یہ وہ ایندھن ہے جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کہیں اگر آپ کے محلے میں کہیں دعا کمال ہو رہی ہے, کہیں دعا ندبہ ہو رہی ہے, کہیں اور اہتمام ہو رہا ہے, کہیں کوئی لیکچر ہو رہا ہے, کہیں درس ہو رہا ہے, وہ جو آپ کو چارج کرنے والے ہوں, وہ نہ جو آپ کو مایوس کرنے والے ہوں, تو اسی سے ہم آگے بڑھیں گے, اسی توانائی کے ذریعے آگے بڑھیں گے. ان توانائیوں پہ نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری کار جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائے گی. تو ایک جوان کو بہت الرٹ رہنا پڑے گا, بہت ہوشیار رہنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اپنی تمام تر توانائیاں اس ہدف اور مقصد کے لیے ریڈی رکھیں, آمادہ رکھیں. اور جو اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں ان پر نظر رکھیں, ہماری ڈیوٹی کیا ہے اصل میں, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس, اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے, اس وقت ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے, اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر کام امپورٹنٹ ہوگا لیکن اس وقت رائٹ ناؤ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو کامیابی کامیاب. بس کافی زحمت میں نے آپ کو دی اور سنجیدہ باتیں ذرا ہو گئیں, لیکن یہ پریکٹیکل باتیں ہیں کہ ہمارے بچوں کی خاطر ہیں, ہمارے جوانوں کی خاطر ہیں, اس کا تعلق ہمارے آئندہ سے ہے, مستقبل سے ہے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں سے ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, ایسا نہ ہو دوسرے لوگ ان کو استعمال کر لیں, دوسرے لوگ ان کی توانائیوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں. بس ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سامنے وہ آئیڈیلز رکھیں کہ جن کو اسلام نے آئیڈیل بنا کر پیش کیا. یہ اداکار, گلوکار, فنکار, کھلاڑی, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں, ہمیں خدا نے آئیڈیلز بنا کر دیے ہیں, یہ ہے آئیڈیل. ہمارے آئیڈیل پنجتن پاک ہیں, ہمارے آئیڈیل مولا کائنات ہیں, ہمارے آئیڈیل امام حسین ہیں. اچھا فوراً ذہن میں آتا ہے وہ کہاں ہم کہاں, وہ امام ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ حجت خدا ہیں. تو میں ایک ایسے جوان کا تذکرہ کروں گا, جوانوں کا تذکرہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا مذاہب میں بھی, ایک جوان کہ جس کے بارے میں ایک مارکۃ الآرا تاریخی نوحا سچے بھائی نے پڑھا، کیسے کیسے جوان شہ کے لشکر میں تھے، اس جوان کی مگر بات ہی کچھ اور ہے. وہ کون سا جوان ہے جس کی بات ہی کچھ اور ہے؟ وہ شبیہ پیغمبر ہے، کوئی اور نہیں. وہ جوان کے جس کی تربیت میں امام حسن نے بھی حصہ لیا، امام حسین نے بھی حصہ لیا، حضرت عباس نے بھی حصہ لیا، جس کی تربیت امام حسن کے ہاتھوں ہوئی ہو، امام حسین کے ہاتھوں ہوئی ہو، مولا عباس کے ہاتھوں ہوئی ہو، وہ جوان کیسا ہوگا؟ آپ سوچیں، اس جوان کی بات ہی اور. مصاحب سے پہلے ایک نقطہ صرف چھوٹا سا عرض کروں، یہ باتیں کم ہوتی ہیں جناب علی اکبر کے بارے میں. ایک مرتبہ شام میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ امیر شام کے بعد وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ بن سکتے ہیں. یزید تو دور دور تک نہیں تھا، یزید تو ایک دم ہی آخری وقت میں سامنے آیا، لیکن یہ بات نکلی کہ کون کون شائستہ ہے، اہل ہے اس چیز کے لیے کہ جو اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکے. تو معاویہ نے کہا، معاویہ بظاہر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی تھی نا، لیکن معاویہ کا یہ جملہ ہے کہ اول الناس بہذا الامر، اس امر کے لیے یعنی اس حکومت کے لیے سب سے زیادہ شائستہ اگر کوئی ہے تو علی ابن حسین ابن علی. آپ حیران ہوں گے، معاویہ نے یہ کہا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جدہ رسول اللہ، کیونکہ اس کے جد رسول خدا ہیں. وفیہ شجاعت بنی ہاشم، اور اس کے اندر بنی ہاشم کی شجاعت ہے. اب چونکہ معاویہ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی بات بھی رکھے گا. اور کہتا ہے وہ سخاوت بنی امیہ، اور بنی امیہ کی سخاوت ہے. وہ رہ وہ ثقیف، اور بنو ثقیف کا حسن و جمال ہے، کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا. جناب علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت مرہ ثقفی بنی ثقیف کی، ام لیلہ نہیں، لیلہ، لیلہ بنت مرہ ثقفی بنو ثقیف سے. شمر کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا. ویسے بنو ثقیف کے لوگ مولا علی کے ہارڈ کور سپورٹر تھے ہر جنگ میں. شمر بھی مولا علی کے ساتھ تھا جنگ سفین تک. تو بنو ثقیف کے لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ. امام حسن کا زمانہ جب آیا تو بہت سے لوگ مفاد کا شکار ہو گئے. تو چونکہ والدہ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا اور شمر کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا، اس لیے کربلا میں دو شخصیتوں کے لیے ابن زیاد نے امان نامہ دیا تھا، ایک مولا عباس کے لیے اور ایک جناب علی اکبر کے لیے. اچھا، اس پہ کتنی ہمدردی تھی اور کتنی قبائلی عصبیت تھی، ان چیزوں سے ہٹ کے میرا خیال ہے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ کوئی ایسا ہو جو معاذ اللہ حسین کو چھوڑ کے آ جائے. تو ان کی خام خیالی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو معاذ اللہ حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے آ جائے. اور جن دونوں کے پاس جب امان نامہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ لعنت ہو تیرے امان نامے پر کہ فرزند رسول کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان لے کر آیا، تو میرے لیے امان لے کر آیا. تو آپ دیکھیں جناب علی اکبر کی کیا شان تھی، کیا وجاہت تھی، اور کیا شجاعت تھی، اور کیا سخاوت تھی، اور کیا حسن و جمال تھا کہ امیر شام بھی اس کا اعتراف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کو ہونا چاہیے اسلامی ریاست کا سربراہ. اور میں نے عرض کیا جس کی تربیت ایسی ہوئی ہو. سید الشہداء ایک مرتبہ جب کربلا کے نزدیک تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے. جناب علی اکبر قریبی تھے، کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان کے مبارک سے یہ کلمہ استرجا کیوں جاری کیا؟ کل میں استرجاع بھی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں. کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان سے کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان جو بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. امام حسین کا خواب ہے, کسی عام آدمی کا خواب نہیں. فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا یہ کاروان جو بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. اب جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا, اس سوال کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سوال اثر میں ہمارے جوانوں کے لیے. علی اکبر کو کیا ضرورت تھی ایسے سوال کرنے کی, لیکن ہمارے جوانوں کے لیے یہ سوال. فرمایا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں. کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. اور پھر علی اکبر نے وہ تاریخی جملہ کہا, کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے وہ جملہ کہا جو مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ زبان کی فکر ہے. آپ نے دیکھا کیسا جوان اور کیسی فکر ہے. اور وہ جوان کربلا میں جب ہے, مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے, مقاتل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب حسینی کے بعد بنو ہاشم کے سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں. اور جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے, اختلاف بھی کیا ہے, جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی دلیل تاریخی نہیں ہے, ان کی دلیل عقلی منطقی دلیل ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عون محمد رہ جائیں اور اکبر چلے جائیں, جناب قاسم رہ جائیں اور اکبر چلے جائیں. یہ دوسری دلیل ہے. لیکن مقاتل کا اس پر اتفاق ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر. کیوں؟ جتنے لوگ کربلا میں تھے خواہ اصحاب حسین کیوں نہ ہوں, امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو کہا کہ جاؤ اپنی جان قربان کرو؟ کسی کو کہا کہ جاؤ قربانی دو؟ کسی سے نہیں کہا. آپ نے تو کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی ہے, میں چراغ گل کیے دیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے. آپ نے تو یہ کہا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے, لیکن کوئی نہیں گیا. اصحاب خود آتے تھے چل کے کہ مولا اجازت دیجئے میدان جنگ میں جانے کی. امام حسین تو کہہ رہے تھے چلے جاؤ. امام حسین نے ایک جوان سے کہا, رات میں آپ نکلے شب عاشور خیمے سے باہر دور جانے لگے, مڑ کے دیکھا تو پیچھے آپ کا ایک جوان صحابی وہ آ گیا. آپ نے کہا تم کیوں آ گئے؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے تھے, مجھے تشویش ہوئی کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو پہنچائے, اس لیے میں آ گیا. آپ نے کہا اچھا آ جاؤ. اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جوان ہو اور یہ جو دشمن ہے نا یہ میرے دشمن ہے, تمہارے دشمن نہیں ہیں. دیکھو یہ جو دو سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا, ان کے درمیان سے ایک راستہ نکلتا ہے, اپنی جان بچاؤ اور چلے جاؤ, کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہو؟ وہ قدموں میں گر گیا, مولا میں جان بچانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں جان بچانے کے لیے نہیں آیا, جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حسین تو لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے, حسین نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنی جان قربان کر دو. ہاں آن ریکارڈ اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی سے کہا تو فقط اپنے جوان سالہ فرزند سے کہا, تقدم بلدی, بیٹا آگے بڑھو. حسین نے اگر کسی سے کہا, اپنے بیٹے سے کہا, تقدم بلدی, بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تامل نہیں کیا. علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے, جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے, اور محمد اجازت لینے کے لیے آئے, کئی مرتبہ منع کیا نا, لیکن جناب علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے حسین نے تامل نہیں کیا, بس یہ کہا کہ اپنی پھوپھی سے جا کے رخصت ہو لو کیونکہ پھوپھی کا بڑا کردار ہے تمہاری تربیت. اور علی اکبر جب آئے خیمے میں بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے اور اس کے بعد ان کے خیمے سے باہر نکلنا. دشمن کا ایک راوی بیان کرتا ہے کہ حسین کا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور ایک جوان تھا جو خیمے سے نکلنا چاہتا تھا اور کچھ خواتین تھیں جو اس کو واپس اندر کھینچ لیتی تھیں. یہاں تک کہ بڑی مشکلوں سے وہ جوان خیمے سے باہر نکلا، اور جب وہ باہر نکلا تو ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند نکل آیا ہو. اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ جب دشمن کی نگاہ میں علی اکبر کا چہرہ چودھویں کے چاند کے مانند تھا تو جناب زینب کی نگاہ میں علی اکبر کا چہرہ کیسا ہوگا. راوی کہتے ہیں وہ جوان جب خیمے سے نکلا تو ایسا منظر تھا جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلا ہو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے اور رخصت ہوئے. حسین کہتے ہیں جب علی اکبر جانے لگے تو حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور دعا کی، بار الہ گواہ رہنا کہ اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن راہ خدا میں بھیج رہا ہوں. اور علی اکبر سے کہا، علی اکبر جاؤ لیکن مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہنا. علی اکبر تھوڑا آگے بڑھے، محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ، یا علی یا علی یا علی کہتا بار. علی اکبر گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے، بابا جان آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا بیٹا رخصت کر دیا، روکنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، جاؤ، لیکن کاش تیرا تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور اس طرح میدان میں جاتا، پھر میں پوچھتا کس طرح رخصت کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں گئے، واحد شہید ہیں علی اکبر جو میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے بعد درمیان میں ایک مرتبہ واپس آتے ہیں. واپس آ کر کہتے ہیں، بابا جان یہ پیاس مارے دے رہی ہے اور اسلحہ کا بوجھ مارے دے رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا تو جنگ کا نقشہ بدل دیتا. حسین کہتے ہیں، بیٹا پانی کہاں ہے یہاں پر. لیکن اس کے بعد دوسرا جملہ حسین کہتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں. لیکن حسین کہتے ہیں، بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن تمہارے دادا ہاتھ میں جام میں کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کو واپس بھیجا. اب جو علی اکبر میدان میں آئے، مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ آواز آئی، بابا جان میری مدد کو آئیے، بابا جان آپ پر میرا سلام. اور اس کے بعد حسین جب گئے تو کربلا میں روز عاشورہ سید الشہداء کا سب سے دردناک جملہ وہ ہے جو آپ نے اس موقع پر فرمایا. سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتے، الدنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم قلبيا قلبون. بار الله ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.